السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت: کثرت النساء وقلۃ الرجال، عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے کہ ہم لوگ علامات قیامت پڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں ضرور چینج آ رہا ہوگا. جو لوگ بھی اسے سن رہے ہیں یا آگے پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ ہم ان احادیث کو پڑھ کر اپنی زندگی کو، ہمارا جو طرز عمل ہے یا جو ہم غفلت والی زندگی گزار رہے تھے، اس کو بدلنے والے بنے. ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری آخرت کو سنوارنے میں گزرے، اور ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے اس وقت سے نیکیاں کشید کرنے والے بنے، نیکیاں حاصل کرنے والے بنے. کوئی ایسا کام ہم کر جائیں دنیا سے جاتے ہوئے، جس کا اجر ہمیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی ملتا رہے. کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا کام، کوئی ایسی چھوٹی سی نیکی، کوئی ایسا کام جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں ہو رہی ہوں، یا کسی کو کچھ پڑھا دینا، سکھا دینا، لکھا دینا، قرآن پڑھا دینا، کوئی مسجد تعمیر کر دینا، کسی کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنا، نیکیوں کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرنا، کوئی بھی ایسا کام ہو ہمارے ذریعے سے جس سے ہمارے آخرت میں ہمیں فائدہ نصیب ہو انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے، یعنی یہ علامات قیامت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں اور اس زندگی میں وہ کام کر جائیں جو کہ ہماری آخرت کے لیے نفع بخش ثابت ہو انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں. قیامت سے پہلے عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40-40, 50-50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقۃ من الذہب ثم لا يجد احدا ياخذ منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امراتن يلزن 40 امراتن يلزن به من قله الرجال وكثره النساء. رواه مسلم. ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا، لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40-40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی. یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا، یعنی مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی قرب قیامت ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ مرد جنگوں میں مارے جائیں گے، جنگیں کثرت سے ہوں گی، ہلاکتیں ہوں گی، قتل بڑھ جائے گا. اور ایسے میں جب قتل و غارت گری ہوتی ہے تو مرد حضرات ہی باہر رہتے ہیں، وہی مارے جاتے ہیں، عورتیں کم ماری جاتی ہیں. تو اسی بنا پر مردوں کی قلت ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی. یہاں تک کہ 40-40 یا 50-50 عورتوں کے اوپر صرف ایک مرد ہوگا نگرانی کے لیے، یعنی باقی سب لوگ، یعنی پورے خاندان میں کوئی مرد بچے گا نہیں، کوئی ایک آدھ مرد ہوگا، اور پوری خاندان کی عورتوں کی ذمہ داری اس پر ہوگی. تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ آج تو ہم نہیں دیکھتے ہیں. ابھی اگر آپ ریشو دیکھیں گے، صرف ہندوستان کا اگر ہم دیکھیں، دوسری جگہ زیادہ ہو سکتا ہے ہوگی تعداد، لیکن ابھی جو نان مسلمس میں، خصوصاً مارواڑی لوگوں میں اور پنجابیوں میں، ابھی ایک رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر لڑکیوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ جو 20-25 سال سے وہ لوگ جو ابارشن کروا رہے ہیں، کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے لڑکی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر جو ڈوری دی جاتی ہے، جو جہیز دیا جاتا ہے، وہ حد سے زیادہ ہوتا ہے. ہنڈا کہتے ہیں شاید وہ لوگ اسے، یہ کچھ اور لفظ سے تعبیر کرتے ہوں، اللہ عالم. لیکن جو ایک نارمل، جو سب یہ نون ہے بات، کہ ان کے یہاں پر لڑکیوں کی شادی کرنا انتہائی مشکل کام ہے. جب تک کہ آپ لاکھوں میں لڑکی کو جہیز دے کر ودا نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوتی. اور یہ سب باتیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں. اس لیے جو کانسیپٹ ہے جہیز جمع کرنے کا، کہ بیٹی پیدا ہوتے سے اس کے لیے جہیز جمع کرنا شروع کر دو، یہ ایکچولی مارواڑیوں ہی کا ہے، کیونکہ ان کے یہاں پر بغیر کچھ دیے بیٹی کو رخصت کرنا تصوری نہیں ہے. تو اسی بنا پر جب سے یہ جو مشینیں آئی تھیں الٹرا ساؤنڈ کی، اور جب پتہ چل رہا تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے پریگننسی کے دوران، تو سب سے زیادہ شروعات ہوئی ابارشن کی پنجابیوں میں اور مارواڑیوں میں. اور اب کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ خود پریشان ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ پریشان مجموعی طور پر ہیں، لیکن انڈیویجولی ابھی بھی ان کا یہ چلن عام ہے ابارشن کروانے کا، کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے وہ فوراً ابارٹ کروا دیتے ہیں اور اس کے لیے پیسہ، کئی گنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق ان کے یہاں پر اب لڑکوں کے لیے وہ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو لڑکیاں نہیں ہیں، اور جو ریشو بتایا گیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک لڑکی اور دو لڑکے، ایسا ہے پورے معاشرے میں، بلکہ بعض رپورٹ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ ایک لڑکی ہے اور سمجھے پانچ لوگ لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی پانچ لڑکوں کے لیے بس ایک ہی لڑکی، اتنا ریشو ہو گیا ہے، یعنی 50 مرد ہیں تو 10 لڑکیاں، اس طرح سے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ ابارشن کروانے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کے زمانے میں اور اس طرح سے، یعنی آگے آنے والی یہ احادیث ہے جو جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ آگے چل کر اور ایسا زمانہ آئے گا کہ لڑکیاں یا عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کی کمی ہو جائے گی، کیونکہ اتنی کثرت سے حرج ہوگا، قتل و غارت گری اتنی زیادہ ہوگی اور اتنی جنگیں ہوں گی، آپس میں خانہ جنگیاں ہوں گی کہ جس کی بنا پر مرد مارے جائیں گے، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر الشرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد رواہ البخاری۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، کثرت زنا، کثرت شراب نوشی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں ساتھ میں۔ کثرت زینت ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنی بے شرمی اور بے حیائی عام ہو جائے گی کہ راستے چلتے ہوئے لوگ اس طرح سے زنا کا کام کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو جو راستہ چلنے والے ان کو کہنا پڑے گا کہ ذرا سائڈ میں ہٹ کر اپنا یہ کام کرو، استغفر اللہ۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر کھلے عام، کہا جاتا ہے کہ گارڈنز میں بیچ پر یہ کھلے عام کثرت زنا نظر آتا ہے۔ پھر فحاشی، ایکچولی فحاشی، مین فحاشی تو زنا ہی ہے، اور یہ زنا تک پہنچتا ہے انسان تو کس وجہ سے؟ فحاشی کے ذریعے سے۔ یعنی پہلے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ زنا کرتی ہے، پھر ہاتھ، پھر پیر، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، تکذیب کر دیتی ہے، تو بے حیائی عام ہوگی، آپ نکل جائیے باہر، یعنی ہر طرف بے حیائی کا، بلکہ ایڈورٹائزمنٹ، یعنی اتنی دیدہ دلیری ہے کہ حد کر دی ہے آج کے دور کے لوگوں نے، کہ فحش چیزوں کی وہ لوگ تشہیر کر رہے ہیں کہ آؤ اور یہ کام کرو، فحش کام۔ کلبس ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شیطان نے ان کو ہر چیز خوبصورت بنا کر دکھا دی ہے اور وہ اس میں انوالو ہیں، تو بے حیائی عام ہے۔ لڑکے اور لڑکی کا بغیر یعنی نامحرم کے ساتھ نکلنا، ڈیٹنگ پر جانا، ویلنٹائن ڈیز کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے، سوری ویلنٹائن ڈے کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ بے حیائی عام ہے۔ اور دوسرا کثرت شراب نوشی، آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ شراب کی دکان ہے، جگہ جگہ، اور یہ طبقہ اس میں یا تو بہت امیر طبقہ ملوث ہے یا بالکل ہی غریب طبقہ۔ یقین جانے کہ جتنے کام کرنے والے آتی ہیں خواتین جو کام پر رکھی ہوتی ہیں گھریلو کام کاج کے لیے، تو جب خواتین سے پوچھا جاتا ہے ہر ایک کی ایک ہی کہانی ہے، سب کی کہانیاں ایک ہی ہے، جتنے بھی گھروں میں کام کرنے والیاں ہیں سب کی ایک ہی کہانی ہے کہ کہو کہ بھئی کیوں تم کام کے لیے نکلے ہو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کتنا کام کیوں کرتی ہو، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کیا کریں باجی، شوہر کچھ کما کے لاتا نہیں ہے، جب کماتا ہے تو پورا کا پورا رات میں ادھر ہی اڑا دیتا ہے شراب پینے میں۔ کہا جاتا ہے کہ دن بھر رکشہ چلاتے ہیں یہ لوگ، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا نا جو بڑے بڑے وزن اٹھاتے ہیں، جو سیک ہوتے ہیں اناج کے، وہ پیٹ پر لاد کر لے جانا، اپنے ہاتھوں سے گاڑی کو کھینچ کے لے جانا، سامان لاد کر لے جانا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب دن بھر اتنی محنت سے کماتے ہیں کہا جاتا ہے، اور سب کے سب رات میں سیدھا چلے جاتے ہیں شراب کی دکان پر، اور اتنے مسلمان اس میں انوالو ہیں یقین جانیے، اور پورا غریب طبقہ، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، لیکن مسلمان انوالو ہیں تو بہت حیرت ہوتی ہے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ جو تین لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے یعنی خطرناک بات وعید سنائی ہے کہ تین لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ان پر لعنت ہے اور وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور وہ تین کون ہیں؟ جس میں ایک والدین کا نافرمان ہے، دوسرا جو عادی شرابی ہے، تیسرا بھی یاد نہیں آ رہا ہے، سوری، لیکن یہ دو ہمیں ملتے ہیں جو یاد آ رہے ہیں. اور تیسرا بھی ایک اس میں ذکر ہے کہ ایک تو والدین کی نافرمانی کرنے والا, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, اور دوسرا ہے عادی شرابی, وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا, اس کی معافی نہیں ہے. لیکن اب کیسے بتائیں, آپ دیکھیں کہ یہ طبقے میں کام کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے, غریب طبقے میں. ہم لوگ اچھی اچھی جگہوں پر چلے جاتے ہیں, لیکن ایسی جگہوں پر جا کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام مردوں کا کرنے کا ہے, کیونکہ اب یہ کام ہم خواتین تو نہیں کر سکتی, ہم زیادہ سے زیادہ خواتین میں جا کر شعور بیدار کر سکتی ہیں, لیکن یہ کام تو مردوں کے کرنے کا ہے کہ ان کو یہ بری عادت سے بچائیں. اور آج آپ دیکھیں کہ واقعی میں ہر ملک میں شراب عام کر دی گئی ہے, بلکہ کچھ ممالک میں تو شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. بچپن سے بچے, اگر آپ اس کے رپورٹ دیکھیں گے, آن لائن اویلیبل ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, ہر کوئی شراب کے نشے کا عادی ہے. خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں تو کہا جاتا ہے کہ بچے, یعنی 9 سال کے بچے, 8 سال کے بچے, وہ لوگ خود شراب کے عادی ہو گئے ہیں بچوں میں. اور جو نوجوان طبقہ ہے 13 سے لے کر 18 تک کا طبقہ, وہ تو کثرت سے شراب نوشی کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, پھر اس میں اتنی خرابیاں, قتل و غارت گری ہو رہی ہے, چوری, ڈکیتی, یہ سب شراب کے نشے کی وجہ سے بہت زیادہ. اور سب سے زیادہ جو رپورٹ ہمیں ملتی ہے برٹین کی ملتی ہے, کہ برٹین میں سب سے زیادہ وائف پر جو حملے ہوتے ہیں, جو ابیوز کیا جاتا ہے, وائف کو مارا جاتا ہے, تو سب سے زیادہ رپورٹس جو آتی ہیں پورے ممالک کی دیکھی گئی, تو اس میں سب سے زیادہ ہسبینڈ کے خلاف جو درج ہے رپورٹس وائف نے کی ہے, جس میں یہ کیسز درج ہے کہ ہمارا ہسبینڈ ہم کو شراب پی کر, شراب کے نشے میں بہت اس نے ہم کو مارا, ہمیں زخمی کر دیا. قانونی طور پر یعنی یہ رپورٹ باقاعدہ درج کی گئی ہے, اور یہ آفیشیل ریشو ہے اس کا خواتین کو مارنے کا شراب کے نشے میں. تو شراب کو تو ام الخبائث کہا گیا نا, ہر برائی کی جڑ, جہاں یہ آئے گی اس سے خرابیاں تو عام ہوگی ہی. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ شراب کثرت سے عام ہو جائے گی, یعنی یہ قیامت کی نشانی, خاص طور سے اشراط الساعہ کا لفظ ہے یہاں پر, کہ اس لمحے کی نشانیاں, اس گھڑی کی نشانیاں جو قائم ہونے والی ہے, کہ جب تک تم دیکھنے لو کہ علم اٹھ جائے گا, علم نہیں رہے گا لوگوں کے پاس, جہالت عام ہو جائے گی, زنا کی کثرت ہوگی, شراب پی جائے گی, اور مردوں کی قلت ہو جائے گی, عورتوں کی کثرت ہو جائے گی, یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک مرد حاکم ہوگا, یا ایک مرد اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے والے بنے, اور دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے بنے. خصف مسخ و قذف, خصف مسخ اور قذف. خصف کہتے ہیں زمین میں دھنسنا, اور مسخ کہتے ہیں شکلوں کا بدلنا, اور قذف کہا جاتا ہے پتھروں کا برسنا, پتھروں کی بارش کو قذف کہا جاتا ہے. قیامت کے قریب آبادیوں کے زمین میں دھنسنے, شکلیں مسخ ہونے, اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخره هذه الامۃ خصف و مسخ و قذف. قالت قلت یا رسول اللہ انہلک و فینا الصالحون؟ قال نعم اذا ظهر الخبث. رواہ الترمذی, حدیث صحیح. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے, شکل مسخ ہونے, اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, ہاں, جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے. فسق مطلب نافرمانی اللہ تعالیٰ کی, حدود کو کراس کرنا, باؤنڈریز کراس کرنا, اور فجور یعنی حدود کا پھلانگنا, حدود کا پھلانگا جانا, یعنی ہر چیز کو پھاڑ کر لوگ بس نکلنا چاہیں گے, یعنی آپے سے باہر ہو جائیں گے لوگ, یعنی گناہوں میں اس قدر ملوث ہو جائیں گے کہ ان کو کسی حدود کا خیال ہی نہیں رہے گا, یعنی وہ کسی چیز میں بس سما نہیں پائیں گے, اتنا آگے دوڑتے رہیں گے گناہوں کی طرف, ہر حدود کو پھلانگ لیں گے, ہر حدود کو کراس کر لیں گے. تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کریں کہ اللہ کے رسول, بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, کیونکہ نیک لوگ کم ہو جائیں گے اور فاسق اور فاجر زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ لوگ پھر نیکیوں کا حکم دینا چھوڑ دیں گے نا. اور یہ ہمیں حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے, اس وقت اس میں نیک اور بد سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں, لیکن جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو نیک لوگوں کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا, جو گناہوں میں مبتلا تھے ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوگا. تو یہاں پر خصف مسخ اور قذف کی بات کی گئی ہے کہ پتھروں کی بارش ہوگی. اور پتھروں کی بارش کیسے؟ جب زلزلے آتے ہیں یا پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے پتھر ہی تو گرتے ہیں نیچے, تو یہ بھی پتھروں کی بارش ہوئی. دوسری طرف زمین کا دھنسنا, اور یہ تو ہوتا آ رہا ہے, ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں رپورٹس آتی رہتی کہ فلاں جگہ کی زمین دھنس گئی, فلاں جگہ ایسے ہو گیا, اور زلزلے اور شکلوں کا بگڑنا کہ شکلیں بگڑ جائیں گی. تو اب آپ دیکھنے کے جیسے آج کل کسی نے بہت اچھا کہیں بتایا تھا کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ سروں پر لوگوں کے کچھ چیزیں ہوں گی اور وہ میوزک سن رہے ہوں گے, تو آج آپ دیکھیں کہ جو ہیڈ فون ہیں, اور ایک زمانے میں ایسے ماسک نکلے تھے جو آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں اگر کہیں کچھ زہریلی گیس وغیرہ پھیل گئی, تو اس کو انہوں نے شیپ جو بنایا تھا بالکل ایسے تھا جیسے کہ پگ کا چہرہ ہوتا ہے, اس طرح سے انہوں نے بنایا تھا. تو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان شراب پیتا ہے نا کثرت سے, اور بہت دیر تک سونا, اور انہی سب عجیب اس کی ساری حالت چینج ہو جائے, سارے ٹائم ٹیبلس بگڑ جائیں, تو آپ دیکھیں اس کے چہرے پر وہ رونق ہی نہیں رہتی, عجیب سا چہرہ ہو جاتا ہے. تو یہ چہروں کا بگڑنا ہوا, اور ویسے بھی میک اپ سے ہم لوگوں نے کیا باقی رکھا ہے کہ اس سے اتنا بگاڑ لیا اپنے چہروں کو حد سے زیادہ, یعنی ہم میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, کچھ لوگ یعنی بالکل ہی اتنا اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں, اتنا چینج کر لیتے ہیں کہ نزدیک سے اگر ان کو دیکھو تو لوگ کہتے کہ آپ ان کو انسان سمجھ ہی نہیں سکیں گے, یعنی کیمروں کے لیے اپنے چہرے کو اتنا بگاڑ لیتے ہیں کہ کیمرے کے سامنے آنے کے لیے. تو بہرحال یہ تمام باتیں احادیث میں موجود ہیں. بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا. ان عبد الرحمن ابن سہار الابدی رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعۃ حتی یخسف بقبائل فیقال من بقی من بنی فلان, رواہ احمد حدیث صحیح. عبد الرحمن بن سہار ابدی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے, اور لوگ پوچھیں گے کہ فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے, یعنی اس قدر زمین کا دھنسنا عام ہو جائے گا, یا زلزلے اتنی کثرت سے آئیں گے اور اتنے بڑے پیمانے پر, اتنی بڑی سکیل پر آئیں گے کہ پورے کا پورے پوری آبادی, پورے کے پورے قبیلے, پورے کے پوری بستی جو ہے ختم ہو جائے گی, اور لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ کوئی بچا ہے فلاں قبیلے کا آدمی, لیکن کوئی نہیں بچے گا, اتنی کثرت سے زلزلے آئیں گے. آخری زمانے میں امت محمدیہ کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے, مثلاً گانے بجانے, شراب پینے, سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں اپنی حدود پر قائم رہنے والا بنائے, آمین. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد بیدہ لیبیتن نعس من امتی الا الشر و بطر و لعیب و لہب فیصبہ قردۃ و خنازیرا باستحلالہم المحارم و القینات و شربہم الخمر و اکلہم الربا و لبسہم حریر, رواہ احمد حدیث صحیح. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرما رہے, تو آپ سوچنے کتنی اہم بات ہوگی کہ میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے, لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے. حرام کو حلال ٹھہرانے, گانے والیوں کے عام ہونے, شراب پینے, سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس حدیث کی تو ایک ایک بات ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی ہی اسی دور یا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, کہ آج آپ دیکھیں کہ فخر و غرور, ہمارے یہاں پر ذرا سی دولت آتی ہے کس قدر انسان فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کا تو مزاج ہی نہیں ملتا. دولت یا عہدہ اگر آ جائے کسی کے پاس تو, اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے, تو فخر و غرور عام ہو جائے گا, کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے. جتنے فٹ بال میچز ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں, رات میں. آج کل کرکٹ میچز بھی لائٹس لگا کے رات میں ہو رہے ہیں کیونکہ دن میں ڈیوٹیز ہیں سب کی. پھر جتنی چیزیں لوگ بچے یا بڑے لوگ بھی جو گیمز کھیلتے ہیں یا ٹی وی پر شوز دیکھے جاتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں سب کب ہوتا ہے, رات میں ہوتا ہے. جو گیمبلنگ ہے بڑی بڑی ہوٹلز میں یا ایسے اس کے اسپیشل اس کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں جوا کھیلا جاتا ہے, شراب پی جاتی ہے, سب رات بھر یہ کھلے رہتے ہیں. یہ ساری مجلسیں, اس طرح کی ساری محفلیں راتوں میں یہ اپنے جوبن پر ہوتی ہیں, یعنی اپنے عروج پر ہوتی ہیں. سارے برے کام رات میں ہوتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں پھر یہ لوگ, اور پھر عین فجر کے وقت سوتے ہیں. اس میں بہت سارے مسلمان بھی شامل ہیں, آج ہمارا یہی معاملہ ہو گیا نا، شادی بیاہ ہو کچھ بھی ہو، اس میں ہم نے راتوں کو جاگنا ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، اور یہ ایک ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ ماڈرن ہونے کی علامت ہے. بھلا جب آپ قدرت سے یا فطرت سے بغاوت کریں گے یا فطرت کو چینج کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو بگاڑ لیں گے آپ، کیونکہ فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں چیزیں، رات کو اللہ تعالیٰ نے رات بنایا، دن کو دن بنایا، دن کو کھیل کود کے لیے، دن کو پڑھنے لکھنے کے لیے، دن کو کام کاج کے لیے بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا. تو آپ اس سے الٹے کام لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جو فطرت میں آپ تبدیلی کریں گے، اس کو چینج کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو، تو خرابی تو عام ہوگی، انتشار تو پھیلے گا، فساد تو ہوگا. پھر اس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں کہ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن اور رات اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں اس کی ایک حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے اور دن کو روشن اس لیے بنایا ہے کہ لوگ کام کاج کر سکیں، اور کھیل کود سے منع نہیں کیا گیا ہے. کھیل کود کچھ حد تک، یعنی ایک طرح سے تھوڑا سا آپ کو ایکٹیو رہنے کے لیے ایسا ہلکا پھلکا کھیل لینا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے آپ ایسے کھیل جس میں کوئی نقصان نہ ہو آپ کر سکتے ہیں، جس میں نمازیں ڈسٹرب نہ ہو. تو اسلام ہمارا کھیل کود سے منع نہیں کرتا، لیکن کھیل کود کو زندگی کا مقصد بنا لینا اور اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا، یہ چیز اسلام منع کرتا ہے. اصل تو ہمارا مقصد کچھ اور ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کھیل کود کی وجہ سے لوگ اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جمعہ کی نماز چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں شامل ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب رات اس میں گزارتے ہیں لہو العاب میں، کھیل کود میں، تو دن میں پھر نمازیں چلی جاتی ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ نحوست طاری ہو جاتی ہے صحیح میں دن میں سونے سے، کہ آپ الٹا جب کام کرنے لگے. ٹھیک ہے، اگر آپ رات کو کچھ مطالعے کے لیے جاگ رہے ہوں، پڑھنے کے لیے جاگ رہے ہوں، کچھ اچھے کنسٹرکٹیو کاموں کے لیے جاگ رہے ہیں، یا کبھی کبھار آپ کے رشتے دار بہنیں سب وغیرہ جمع ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ بیٹھ کر اگر کبھی آپ فیملی گیدرنگ ہو، بات چیت ہو رہی ہو، تو ایک الگ بات ہے. لیکن فجر نہیں جانا چاہیے اس کی وجہ سے، جو فرائض ہیں وہ نہیں جانا چاہیے. اس لیے خاص طور سے حدیث میں ہم کو یہ ذکر ملتا ہے کہ بلا وجہ عشاء کے بعد لغویات میں مبتلا رہنا یہ صحیح بات نہیں ہے. بہرحال دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حلال کو حرام ٹھہرا لیں گے، حرام کو حلال بنا لیں گے، یعنی جو چیز ناجائز ہے اس کو حلال کر لیں گے. اور وہ چیز کیا ہے؟ شراب. ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کا نام بیئر رکھ دیا ہے، یا کہتے ہیں کہ کم نشہ آور چیز پینا جائز ہے، لہٰذا شراب پینے لگیں گے. سود کو بھی آج ہمارے یہاں جائز قرار دے دیا گیا ہے. سود بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اس میں، یعنی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، اتنا آرام سے کہتے ہیں. اور کہتے ہیں سب تو کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. پھر آج کی زندگی، ہم آج کی لائف کیسے گزار سکتے ہیں اگر ہم سود سے پیسہ نہیں لیں گے یا اس طرح سے نہیں کریں گے، تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تو ایک اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حلال کر لیا. کہتے ہیں نان مسلم کنٹریز میں تو آرام سے جائز ہے سود لینا دینا، استغفر اللہ. اور ریشم پہننے کی وجہ سے، آج آپ مردوں کے لباس دیکھ لیں، جبکہ مردوں کے لیے ریشم منع کیا گیا، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن مردوں کے جو شادی کے لباس ہیں وہ سب کس کے بنتے ہیں؟ ریشم کے. بہرحال یہ تمام چیزیں عام ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس امت کے لوگوں میں خصف، مسخ اور قذف ہوگا. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون فی آخر الزمان خصف وقذف ومسخ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظهرت المعازف والقینات واستحلت الخمر. رواہ الطبرانی. حدیث صحیح ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف، قذف اور مسخ ہوگا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ کتنے سنگر ہیں اور اس میں مسلمان سنگر کتنے ہیں، یعنی عورتیں خصوصاً، کہ جہاں دیکھو وہاں گانے بجانے والی عورتیں، موسیقی کے آلات. اب تو لوگ آرام سے ایئرپورٹ پر بھی کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا ہینڈ کیری نہیں ہوتا، بلکہ ہینڈ کیری میں وہ میوزیکل انسٹرومینٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی مسلمان خود اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کو لے کر ایک طرح سے شان سمجھ رہے ہیں اس کو لے کر گھومنا میوزیکل انسٹرومینٹس کو. اسکولس میں، مسلمان اسکولس میں میوزک عام کر دی گئی ہے. تو میوزک کی کثرت ہو جائے گی، یعنی گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، اور پھر شراب کو حلال سمجھ دیا جائے گا. تو تم قیامت کا انتظار کرو. قیامت کے قریب بسرا کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے. تغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا انس ان الناس یمسرون امسار وان مصر منها یقال له البسرۃ او البصیرۃ فان انت مررت بها فان انت مررت بها او دخلتها فإياك وسباقها وكلاها وسوقها وباب امرائها وعليك بدواهها فانه يكون بها خصف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة من خنازير. صحیح حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا. اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساخ اور قلعہ دونوں جگہ کے نام ہیں، اس میں نہ جانا، اس کے بازار میں بھی نہ جانا، وہاں کے امراء کے دروازوں پر بھی نہ جانا، یعنی جو امیر لوگ ہوں گے ان کے دروازوں پر بھی نہ جانا، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خصف یعنی زمین میں دھنسنا، قذف یعنی پتھروں کی بارش برسنا، اور رجف یعنی زلزلہ ہوگا. لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ بصرہ شہر بعد میں آباد ہوا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کو آباد کیا گیا تھا. تو بہرحال ایکچولی یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف وہی ایک شہر ہوگا، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کریں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہے اس کی نافرمانی کریں گے، تو پھر یہ تم انتظار کرو زلزلوں کی کثرت کا. اور خصوصاً بصرہ کا نام لیا گیا ہے کیونکہ ہمیشہ سے جو عراق کا علاقہ ہے یا بصرہ، یہ سب علاقے جو رہے ہیں یہ بہت مشہور رہے ہیں. شروع میں مسلمان جتنے بھی خلفاء تھے اموی دور کے، ان لوگوں نے اسی کو دارالخلافہ بنایا تھا. یہ دارالخلافہ اگر نہیں بھی رہا تو کم از کم یہ شہر مشہور بہت رہا. تو ظاہر سی بات ہے جو سٹی جتنی مشہور ہوتی ہے، جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر گناہوں کی کثرت بھی ہوتی ہے. ہر طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں اور ہر چیز وہاں پر عام ہوتی ہے، بے حیائی، فحاشی، ساری چیزیں. خص کے عذاب میں گنہگاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. زلزلوں کی کثرت. قیامت کے قریب زلزلے کثرت سے آئیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتی یقبض العلم وتکثر الزلزال ویتقارب الزمان وتظهر الفتن ویکثر الحرج وهو القتل القتل حتی یکثر فیکم المال فیفید. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. زلزلے کثرت سے آئیں گے، وقت گھٹ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حرج بہت زیادہ ہوگا. حرج سے مراد قتل ہے. اس قدر قتل ہوں گے کہ تمہارے درمیان مال و دولت عام ہو جائے گی، بلکہ بہنے لگے گا، یعنی سر عام دولت پڑی ہوگی لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور قیامت کے قریب بصرہ شہر میں شدید زلزلہ آئے گا، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہاں کے روایت کے مطابق. یہاں پر بھی وہی بات ہو گئی ہے کہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو بھی، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھا لیا جائے گا. یعنی جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیا ہوں گے، کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ علم کی کمی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے، کہ لوگوں کے اندر شعور بیدار نہیں ہوتا. لوگ اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتے ہیں. لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ برا کام بھی اچھا سمجھ کر کرتے ہیں. اکثریت کا یہی حال ہے. کیوں؟ کیونکہ جہالت عام ہے، علم نہیں ہے، آگہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے. تو سب سے بڑا نقصان جہالت کا یہی ہوتا ہے، علم نہ ہونے کا، کہ انسان گناہوں میں بہت آرام سے ملوث ہو جاتا ہے. اور جیسے پتہ، جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں آئے گی. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا بند ہو جاتی ہے. پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے زلزلے یا پھر عذابات آتے ہیں. اور وقت گھٹ جائے گا، یعنی یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ یہ تقارب الزمان، وقت نزدیک آ جائے گا، زمانے قریب آ جائیں گے. اس کے دونوں تینوں معنی ہو سکتے ہیں، کہ یا تو وقت سے برکت اٹھا لی جائے گی یا برکت ہی نہیں رہے گی وقت میں. دوسرا یہ کہ زمانہ قریب آ جائے گا، یعنی بہت جلدی جلدی دن رات گزریں گے، ایک کے بعد ایک دور، ایک کے بعد ایک سال، ایک کے بعد ایک مہینہ، اس طرح سے جلدی جلدی. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ قریب آ جائیں گے، یعنی اتنا یہ بھی ہم اس کے معنی لے سکتے ہیں کہ دور دراز کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپ کو نزدیک محسوس ہوں گے. آج آپ دیکھیں کہ فون جتنا انٹرنیٹ کی وجہ سے چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ آپ روزانہ ویڈیو کال کر لیں، آپ کے بچے کیا کریں، آپ اگر مسلسل ویڈیو آن رکھیں تو آپ 24 گھنٹے ان سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں. تو یہ تقارب الزمان، اور یہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وقت میں بھی برکت نہیں رہی ہے. اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے کہ ہمیں خود یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی میں بہت جلدی وقت گزر گیا. ویکینڈ پر ویکینڈس آ رہے ہیں، فتنے ظاہر ہوں گے، اور یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے نئے نئے قسم کے فتنے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا فتنہ اگر آج ہم دیکھیں تو وہ ہے ہوموسیکشوالٹی، کہ مرد کا مرد سے تعلق اور عورت کا عورت سے تعلق، اس کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے. پھر فحاشی، زنا، بے راہ روی، جھوٹ، چوری اور دھوکہ دہی، تو یہ سب فتنے ہیں اصل میں. تو فتنے ظاہر ہوں گے، اور قتل تو ہم دیکھتے ہیں کہ قتل اس قدر قتل و عورت گری عام ہے کہ نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ ہی مقتول کو پتا ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا بیچارہ. اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم کو اپنے ایمان کو بچانے والا اور ساتھ میں دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کرنے والا ہم کو بنا دے اللہ تعالیٰ، آمین. ظہور جبل الذهب عن الفرات، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا. دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے. عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیہ فیقول من عنده لئن ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به کلہ فیقتتلون علیہ فیقتل من کل 199. رواہ مسلم. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا. فرات، یہ دریائے فرات ہے، ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا. لوگ جب سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے. جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، یعنی انہیں نہ روکا، تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے. چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے. استغفر اللہ. بعض لوگوں نے اس سے الگ الگ چیزیں مراد دی ہیں، بہرحال یہ اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، اس کا یہ وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا دریائے فرات میں، تو اس سے مراد کچھ لوگوں نے ایکچولی پیٹرول لیا ہے، کہ جو گلف کنٹریز میں جتنا پیٹرول ہے اس کو بہتا ہوا سونا کہا جاتا ہے. کیونکہ واقعی میں آپ دیکھیں کہ جتنی یہاں پر جو ممالک میں ترقی ہوئی تو پیٹرول کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ پیٹرول کی جو قیمت تھی اور اس کی وجہ سے جو فائدے ہوئے پھر مسلمان کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو، وہ سب آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو یہ سونے کا پہاڑ کا ظاہر ہونا، یعنی پیٹرول کا ظاہر ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے اس سے روایت کی ہے کہ واقعی میں سونا جتنا یہاں پر گلف کنٹریز میں کہیں اور نہیں ہے، یہ بھی ایک بات بتائی جاتی ہے. بہرحال الگ الگ اس کے لوگوں نے ایکسپلینیشن دیے ہیں، اور ہو سکتا ہے سبھی صحیح ہوں، تو لیکن ہو سکتا ہے صرف سونے کے پہاڑ بھی ہو، یہ بھی یعنی جو اس کے خاص جو معنی ہوں گے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ واقعی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے پھر لڑائی ہو. لیکن پیٹرول کے لیے لڑائی تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ پیٹرول کو خالی کرنے کے لیے یہاں سے کتنی کیا کیا کھڑاک پھیلائے گئے. بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یاخذ منه شیئا. رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہو، پس جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے. لہٰذا ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اگر ایسا سونے کا کوئی خزانہ یا پہاڑ ظاہر ہوتا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھنا ہے. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ سونا ایکچولی دولت کی نشانی ہے نا، یعنی سونا اس زمانے میں جو درہم اور دینار ہوتے تھے وہ سونے اور چاندی کے ہی ہوتے تھے. تو سونے کا ظاہر ہونا مطلب پیسوں کی کثرت بھی ہو سکتا ہے، مال و دولت کی کثرت بھی ہو سکتا ہے، پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، اور بھی جتنی بھی دولت کی چیزیں جتنی ہیں دولت کے فارم میں، وہ سب چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں. غربت اہل ایمان، اہل ایمان کا اجنبی ہونا. غربہ کی یا غربہ کے ایکچوئل معنی ایکچولی اجنبی کے ہوتے ہیں. قیامت کے قریب ایماندار افراد اپنے ہی معاشرے اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوب للغربا. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا یعنی شروعات سٹارٹنگ بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ آئے گا۔ لہذا مبارک ہو اجنبی لوگوں کو یعنی ایماندار لوگوں کو، یعنی جب اسلام شروع شروع میں آیا تھا تو بالکل اجنبی تھا نا، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ اچھا آپ صرف ایک رب کی عبادت کی بات کرتے ہیں، بھلا یہ کیسے پاسبل ہے۔ کفار مکہ سرداران قریش اس بات پر حیران تھے کہ یہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، صحابہ کرام یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ غلاموں کو اتنے پیسے دے کر آزاد کر رہے ہو جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر بھلا ان کے ہاتھ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی بھلا دین کے لیے اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑ دے۔ جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہ تو حیران رہ گئے کہ ایمان بچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑھے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار بزنس چھوڑ دیا، تو ان کے لیے حیران کن بات تھی۔ تو اسلام کو وہ بہت ہی اجنبی نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسا دین ہے یہ، کہ جس دین کی وجہ سے یہ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ اجنبیت سے شروع ہوا تھا دین، اس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، لوگ حیران تھے کہ دین کی وجہ سے بھلا کیسے سب کچھ چھوڑ دینا، کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جیسے اجنبیت میں اس کی شروعات ہوئی تھی، اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، اسی طرح سے آخری زمانے میں بھی ہوگا کہ اجنبی ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ نان مسلم ہیں، اور جو سچے پکے مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں یا دے رہے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ لو بے وقوف ہیں بےچارے، ہنستے ہیں ان کے اوپر کہ ہائے دیکھو اپنا سب کچھ اس میں لگا رہے ہیں اسلام کے لیے، کیسے بے وقوف ہیں، یہی سرمایہ اگر اچھے کاروبار میں لگاتے تو کتنا منافع ہوتا تھا، انہوں نے تو لگا دیا مسجد اور مدرسے میں، اچھا دیکھو اپنا اچھا بھلا بیٹا اس کو اٹھا کے دین کے کاموں میں لگا دیا، کتنا انٹیلیجنٹ بیٹا تھا، اگر اس کو آج دنیا کی کوئی اچھی جاب ملتی تو آج کتنا کما رہا ہوتا، لیکن یہ دیکھو بے وقوف لوگ کہتے ہیں ہاں کیسے شادیاں کرتے ہیں آپ لوگ، اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں، کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں ہے، جب کوئی رسم و رواج نہیں ہوں گے تو ہمارے ارمانوں کا کیا ہوگا۔ تو ان کو اجنبی لگتے ہیں ایسے لوگ جو رسم و رواج نہیں کرتے، جو شادیوں میں دھوم دھام نہیں کرتے، جو سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے کہ یہ تو کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں ہوئی، اتنی خشک سی لائف، اتنی ڈرائی لائف، لائف میں تو ہلا گلا ہونا چاہیے، انجوائمنٹ ہونی چاہیے۔ پھر ایسے لوگوں کو وہ ایک طرف کرتے چلے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارے میں مکس اپ ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ شدت پسند لوگ ہیں، یہ لوگ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ نادان ہیں، ان کو تو اپنا ہی نقصان نظر نہیں آتا، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، کہتے ہیں ان کو بلاؤ بھی مت اپنی شادیوں میں، ہمارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، یہ واز دینا شروع کر دیں گے، ان کو ہمارے رسم و رواج پسند نہیں آئیں گے، ان کو بلانے سے ہماری شادیوں میں مزہ خراب ہوگا۔ تو یہ اجنبی بن کر رہ گئے۔ آج آپ دیکھیں ایسے ہی ہے جو صحیح اسلام کو فالو کرنے والے، صحیح، میں شدت پسندوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نارمل صحیح اسلام کو فالو کرنے والوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہم لوگ خود شدت پسندی کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام اعتدال کی راہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزاری، انجوائے کرتے ہوئے، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رویہ بہترین تھا، آپ ان کے ساتھ ہلکا پھلکا مزاح بھی کر لیتے تھے، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، آپ نے کبھی اچھا لباس بھی پہنا مہنگا والا، لیکن اکثر آپ سادہ لباس پہنتے تھے، سادگی کو پسند کرتے تھے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ، ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، روزانہ اثر کے بعد اپنی بیویوں کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتے تھے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ بھی مزاح کیا، ان کے مزاح میں آپ انوالو ہوتے تھے، آپ نے کبھی شدت پسندی اختیار نہیں کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام اور سب لوگ کھجوریں کھا رہے تھے، سامنے علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ادھر اللہ کے رسول بیٹھے تھے، کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام بھی تھے، اللہ کے رسول نے کھجور کھائی اور گٹھلی علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی، تو آپ کا دیکھا دیکھی تمام صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے علی یہ کیا ہے، یعنی گٹھلیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو یعنی مطلب یہ تھا اللہ کے رسول کا کہ اے علی یعنی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی، اتنی زیادہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کے پاس تو گٹھلیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں، یعنی علی رضی نے کتنا بہترین مزاح کیا کہ میرے پاس تو کم از کم گٹھلیاں ہیں، آپ کے پاس تو گٹھلیاں بھی نہیں، اس کا مطلب آپ نے تو کھجوروں کے ساتھ گٹھلیاں بھی ختم کر دی۔ تو دیکھیں یہ ہلکا پھلکا مزاح ہوتا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو ایک طرف دوسری طرف قسم کی شدت پسندی ہے، بالکل ہی اسلام کے نام پر، دین کے نام پر ہر چیز کو اپنے اوپر بین کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف اتنا افراط اور تفریح سے کام لیا گیا کہ بالکل بے مہار آزادی کہ جو چاہو کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو نہیں، یہ دونوں ایکسٹریم کے بیچ اسلام ہمیں اعتدال کی راہ سکھاتا ہے۔ تو آج جو اعتدال کی راہ اختیار کرنے والے وہ اجنبی بن کر رہ گئے ہیں۔ آج آپ کو دیکھ کر آگے اور کیسا دور آئے گا ہم نہیں بتا سکتے، کہ جو اسلام کو فالو کرنے والے ہوں گے ان کو تو بالکل ہی عجیب قرار دے دیا جائے گا کہ اچھا یہ تو بالکل اس معاشرے کے لوگ ہیں ہی نہیں، ان سے ہٹ کر ہی رہو، ان سے الگ ہو کر رہو۔ تو آج آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی کتنی صحیح بات کہی تھی، کہ اسلام کی ابتدا بھی غربت سے ہوئی تھی، اجنبیت کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کا آخری زمانہ بھی ایسی ہوگا غربت کے ساتھ، کہ لوگ اجنبی سمجھیں گے اسلام کے ماننے والوں کو، خود مسلمان۔ اور پھر اللہ کے رسول فرمائے کہ فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ تو اگر معاشرے میں دین کا کام کرنے والوں کو، صحیح اعتدال کی راہ پر چلنے والوں کو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو، رسم و رواج سے ہٹ کر صحیح اسلامی طرز زندگی اختیار کرنے والوں کو اگر کوئی اجنبی کہتا ہے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے الحمدللہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے خوشخبری کس کے لیے سنائی ہے؟ فَتُوبَ لِلْغُرَبَا، توبہ کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے جو معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے، جن کو لوگ الگ سمجھیں گے، کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ کون سا اسلام لے کر آئے ہیں، اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، تو جائز ہے، یعنی لاگ لپیٹ کر ایسی بات کرتے ہیں کہ توڑ مروڑ کر ہر چیز کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، سب جائز ہے، مسلمان کے مسلمان بھی بنے رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی والا معاملہ ہے آج مسلمانوں کا۔ تو معاشرے میں اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان کے ساتھ میل جول رکھنا، تعلقات قائم کرنا پسند نہیں کریں گے، جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے۔ لہٰذا نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ آخری حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ اود الایمان فی الحرمین الشریفین، ایمان کا حرمین شریفین میں پلٹانا۔ قیامت سے پہلے ایمان صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا کما بدا وهو یارض بین المسجدین کما تارض الحیۃ فی جوہرها، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام شروع میں بھی اجنبی تھا، یعنی لوگ اس کے دشمن تھے، اور دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے کہ ابتدا میں تھا، اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی حرمین شریفین، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آ جائے گا، جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے، یعنی اس قدر خرابیاں عام ہو جائے گی۔ اور یہ دور ابھی تو نہیں آیا، بعد میں آنے والا ہوگا، جس کی خبر دی گئی ہے یہاں پر، کہ اسلام کو ماننا ایک طرح سے انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا۔ تو لوگ سمٹ سمٹ کر پھر صرف کعبۃ اللہ یعنی مکہ یا مدینہ چلے جائیں گے، اور اطراف سے، آس پاس سے، ادھر دور دراز کے علاقوں میں پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحی الی الجہرہا، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے دل میں چلا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں نا، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال مدینہ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، اس کا زور مدینہ پر نہیں چلے گا، جو بھی کچھ کرے گا وہ مدینہ سے باہر کرے گا۔ تو اس لیے اسلام سمٹ کر مدینہ میں چلا جائے گا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، وہاں رہنا گوارا کریں گے، کیونکہ وہیں تک اسلام محدود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنائے، نیکیوں کو کشید کرنے والا بنائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہماری آنے والی اولاد، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں سب کے سب ایمان والی ہوں، سب مومن ہوں، ان میں کسی اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو نہ پیدا کرنا کہ جو تیرا نافرمان ہو۔ ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان باقی رکھنا اور ان کو نیکیوں پر قائم رکھنا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔